السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بنیادی اکائی خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کا ادارہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب ایک مرد اور ایک عورت باہمی رضامندی سے یہ طے کرتے ہیں کہ انہیں زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ اس باہمی رضامندی کو ہم نکاح یا شادی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حقوق و فرائض طے ہو جاتے ہیں فریقین کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی نسل کی پرورش کی ذمہ داری کا بھی تعین ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے پرورش پائے گی اور پروان چڑھے گی۔ اس کو ہم ایک خاندان کہتے ہیں، اور اس خاندان ہی سے معاشرہ بنتا ہے اور ایک سوسائٹی جنم لیتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاندان کا ادارہ وجود میں لانے کے لیے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ باہمی رضامندی سے ایک مرد اور ایک عورت مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کو ہم شادی یا نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ شادی اور نکاح کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر حقوق و فرائض کا تعین ہی ہے یا آئندہ آنے والی نسل کی پرورش ہی کا معاملہ ہے تو یہ تو کسی صورت بھی ہو سکتا تھا، اس میں نکاح کی کیا ضرورت کیا ہے، شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہم ان تمام مباحث پر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں نکاح کی اہمیت، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا بنیادی سوال یہ کہ جب ہم کہتے ہیں سوسائٹی اور سوسائٹی کی اکائی خاندان، اور خاندان کا ادارے کو وجود میں لانے کے لیے ایک مرد اور عورت کا باہمی رضامندی سے یہ طے کر لینا کہ آئندہ وہ زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، اس کے لیے نکاح یا شادی کی کیا ضرورت ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے؟
اس میں پہلی بنیادی بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ادارہ وجود میں لاتے ہیں تو اس کی اساس عالمگیر اخلاقیات پر رکھی جاتی ہے۔ عالمگیر اخلاقیات انسانی فطرت کا شعور ہے، یعنی میں بحثیت انسان جن مسائل سے دوچار ہوں، مجھے جو شخصیت دی گئی ہے، میرے لیے جو نظم بنایا گیا ہے، مجھے جس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کسی ادارے کو وجود میں لاتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی جبلتیں ہیں ان میں جس طرح بھوک ہے، جس طرح پیاس ہے، اسی طرح جنس کی جبلت بھی ہے۔ جنسی جبلت کی تسکین کے لیے آزادانہ تعلقات میں کوئی معنی نہیں، وہی ہو سکتے تھے، اور عام حالات میں ہر عاقل یہی کہے گا کہ اس پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ کیوں لگائی گئی، کیوں اس کو پابند کیا گیا، کیوں اس کا دائرہ محدود کر دیا گیا، کیوں اس کے بارے میں یہ تقاضا کیا گیا کہ یہ ایک مرد و عورت کے درمیان ایک جس کو قرآن میثاق غلیظ کہتا ہے، ایک سخت معاہدے کی صورت میں ہونا چاہیے، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نظم ہے، اس نظم میں قدرت اپنے تخلیقی مقصد کو پورا کر رہی ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ درختوں سے بچے لگ جائیں، آپ جائیں اور کہیں سے جا کے 20-25 سال کا نوجوان اٹھا لائیں، بیٹی ہے بیٹا ہے۔ انسان ایک ناتواں وجود کی حیثیت سے، بلکہ اگر آپ جانوروں کا مطالعہ کریں تو ان کے بچے بہت بہتر حالت میں ہوتے ہیں، بالکل ناتواں ماں باپ کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب پیدائش ہوتی ہے نہ کھانے کے قابل، نہ پینے کے قابل، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل، آپ چند گھنٹے کے لیے نگہداشت سے ہاتھ اٹھا لیں، اس کی زندگی ممکن نہیں ہوتی۔
صحیح،
اس صورت میں بچہ آغوش میں ڈالا جاتا ہے۔
صحیح،
یہ کوئی پھر 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کا معاملہ نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں برسوں لگتے ہیں، یعنی کتنے برس تو بچے کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے میں لگتے ہیں، پھر اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ قدیم زمانے میں یا زرعی تمدن میں آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 15-14 سال کی عمر میں والدین فارغ ہو جاتے ہوں، اب تو 30-32 سال کی عمر تک والدین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تعلیم کی نوعیت بدل گئی، معاشرت کی نوعیت بدل گئی، اور چیزیں بدل گئی۔ پھر اس کو الٹ کر دیکھیے، یعنی یہ تو آپ نے بچہ آغوش میں ڈالا، انسان کو پیدا اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی شباب کے 20-25 سال گزار کر، وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، اس کے بعد والدین بچے کی آگوش میں ڈال دیے جاتے ہیں. یعنی ایک معاملہ ابتدا میں ہوتا ہے، ایک معاملہ خاتمے پر ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے، پورے انسان کو اگر آپ دیکھیں تو اس پورے انسان کی تعلیم، تربیت، اس کی نشو و نما، اس کی ساخت پرداخت، بلکہ اس کی پیدائش، اس سب کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک باقاعدہ ادارہ بنایا جائے، ایک ایسا ادارہ جس کے حقوق فرائض پوری طرح طے ہوں، جو زندگی بھر کے لیے وجود میں آئے، جس میں کوئی اضمحلال نہ ہونے پائے، جس کو خدا خود ترتیب دے، جس کے پیچھے اس کا اپنا ہاتھ ہو، تاکہ وہ ایک مقدس ادارے کی حیثیت سے دنیا میں اپنے وجود کو قائم رکھے. تو نکاح کا ادارہ اصل میں خدا کے تخلیقی عمل میں انسان کی شرکت کا ادارہ ہے. اسی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے میں جس طرح لگتا ہے کہ سب لوگ عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، پرانے زمانے میں معلوم ہوتا تھا سب لوگ مرد کے ساتھ کھڑے ہیں، قدرت ہمیشہ بچے کے ساتھ کھڑی، اس لیے کہ وہی ناتمام وجود ہے، اسی کو آغوش میں آنا ہے، اور پھر جس طرح کہ میں نے عرض کیا خود ہمیں بچہ بن جانا ہے. قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے نا کہ وہ نوبت آ جاتی ہے کہ کہلا یکونا من بعد علم شیا، یعنی آدمی سب کچھ جان کے پھر ان سب چیزوں سے بالکل ناشنا ہو جاتا ہے. تو یہ پورا انسان ہے جس کے ضرورت کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ بنایا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح انسان چونکہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو آپ کو تون و کرہن ریاست کا ادارہ قبول کرنا پڑتا ہے، ورنہ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ نظم کو قبول کرے، اپنی کمائی سے ٹیکس ادا کرے، ایک نظم ریاست کو چلانے کے لیے لوگوں کے اقتدار کو اپنے سر پر دیکھے، کون چاہتا ہے؟ میں بھی آزادی چاہتا ہوں، آپ بھی آزادی چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ اختیار کا سوء استعمال موجود ہے انسان میں، تو اس وجہ سے ہم نے ریاست کا ادارہ بنایا. قدرت کو چونکہ اپنے تخلیقی عمل کو اس طرح انجام دینا تھا تو اس نے خاندان کا ادارہ بنایا. تو یہ خاندان کا ادارہ جو ہے یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ تمام جذبات، تمام احساسات ایک جگہ پر منضبط نہ کر دیے جائیں. اس کے انضباط کی یہ ضرورت ہے کہ آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے جنسی معاملات کو یہیں تک محدود کریں گے، ہماری تمام توجہات کا مرکز یہی گھر ہوگا، ہم ایک میاں بیوی بن کر رہیں گے. اور پھر اس میں مزید فیصلہ کیا گیا اور وہ یہ کہ ان میں سے ایک کے اوپر معاشی ذمہ داری ڈالی گئی، تاکہ معاشی ذمہ داری تقسیم ہو کر بچے کے لیے مسئلہ نہ بن جائے، خاندان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے. یعنی جدوجہد کرنے کو عورت بھی کرے، مرد بھی کرے، لیکن ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے؟ وہ مرد پر ڈالی گئی ہے. اور پھر اس کو ادارے کے طور پر ترتیب دے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہوگا تاکہ تمام فیصلے قاعدے ضابطے کے مطابق ہوں. یعنی جس طرح آپ کو ادارہ بناتے ہیں، معمولی کاروبار کرنا ہو اس میں 8-10 لوگ شریک ہو جائیں تو اس کو بھی آپ ایک نظم دیتے ہیں، اس میں حقوق فرائض طے کرتے ہیں، اس کی مدت معین کرتے ہیں، اس میں سربراہ کا تقرر کرتے ہیں، اس میں نزاعات ہو جائیں تو آخری فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں. تو یہی معاملات اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے میں کیے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک عام ذوق بن گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اصل میں جنسی تعلقات کو لیگلائز کرنے کا، قانونی بنانے کا ایک طریقہ ہے. ایسا بالکل نہیں، اس لیے کہ جنسی تعلقات کو قانونی بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ آزادانہ ہو سکتے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے پابندی اسی لیے لگائی ہے کہ بچے کو وہ حفاظت میسر آ سکے، اور پھر پلٹ کر خود انسان کو اپنے بڑھاپے میں وہ تعلق، وہ خاندان، وہ رشتے، وہ سب میسر ہو سکیں جس کو آپ خاندان کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا جاوید صاحب کہ یہ جو نکاح ہے اس کی کوئی اسلام نے کوئی حدود و قیود یا کوئی شرائط بتائی ہیں، کوئی شرائط عائد کی ہیں کہ اس صورت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دو چیزیں بالکل شرط کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے، یعنی مرد یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا، اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا. اچھا. یہ جو آپ مہر دیتے ہیں یہ بھی ٹوکن ہے، اس کا ایک علامتی اظہار ہے. مطلب یہ ہے کہ میں ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، میں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے اور یہ علامتی طور پر میں کچھ رقم ہاتھ پر رکھ رہا ہوں، اب ذمہ داری میری ہے، یعنی اخراجات پورا کرنا میرا کام ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مرد کو مسئول یا جواب دے ٹھہرا دیتی ہے. یعنی عورت گھر میں بیٹھی رہے، کوئی کام نہ کرے، وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں کے ساتھ ایک تنکا بھی نہ توڑے تو نہ قانون اس کو پوچھتا ہے نہ خدا پوچھتا ہے. لیکن مرد کا باب میں یہ نہیں ہے، اس پر چونکہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس لیے معاشرے کو بھی حق ہے کہ اس سے پوچھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسئول ٹھہرا دیا، جواب دہ ٹھہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی پوچھتا ہے، قیامت میں بھی پوچھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اس کو معاشی جدوجہد کرنی ہے، وہ اس ادارے میں اگر جانا چاہتا ہے تو اس ادارے کے ناگزیر تقاضے یہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کرے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کو پاک دامن ہونا چاہیے، یعنی یہ افائف کا تعلق ہے، یہ بدکاری کرنے والوں کا تعلق نہیں ہے. تو اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ یا تو عفیفہ ہوگی خاتون، عفیف ہوگا مرد، یعنی وہ بھی پاک دامن، وہ بھی پاک دامن، ان کے مابین نکاح ہو سکتا ہے، بدکاروں کے مابین یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے ہر جگہ اس کو شرط کے طور پر بیان کیا ہے. اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرے، اس بات کا عہد کرے کہ وہ آئندہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا، اس کے بعد ہی نکاح کے رشتے میں بن سکتا ہے.
آپ نے یہ فرمایا جو پہلی والی جو شرط آپ نے بتائی کہ مرد کو جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے نان و نفقے کا اور علامتی اظہار کے طور پہ وہ مہر ادا کرتا ہے، تو اسی طرح سے فریقین میں جو عورت ہے اس کو بھی کسی چیز کا پابند کیا گیا ہوگا، اس کا کوئی علامتی اظہار نظر نہیں آتا نکاح میں؟
یہ دیکھیے، علامتی اظہار تو اصل میں مالی ذمہ داری کا ہو سکتا تھا، اس کو قائم کر دیا گیا. اسے جس چیز کا پابند کیا گیا ہے وہ آپ سورہ نساء میں دیکھیے، وہ بھی ہے کہ وہ اس ادارے میں بطور ایک رکن کے شریک ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ادارے کے سربراہ کے ساتھ قنوط یعنی موافقت کا رویہ اختیار کرے. اس کا رویہ سرکشی کا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہو. دو چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ کہا کہ فصالحات و کانتات حافظات للغیب، یعنی جو نیک بیویاں ہیں وہ ان دو چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں، گھر کے اندر سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتی، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ رازوں کو افشا نہیں کرتی، کیونکہ اسی سے گھر بنتا ہے، اسی سے خاندان وجود میں آتا ہے.
ٹھیک، ہم کوشچنس کی طرف آتے ہیں. جی آپ یہاں سے سوال لیتے ہیں.
نکاح کے لیے سر کوئی ایج مقرر ہے اسلام میں کہ جی کس ایج میں کس ایج سے نکاح ہو سکتا ہے، عورت کی بھی یا مرد کی بھی، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ بیکاز نکاح تو دیکھا جائے ایک کانٹریکٹ، سارٹ آف کانٹریکٹ ہے جو دوسرے مذاہب میں بھی ہے. ایون آپ کسی مذاہب میں چلے جائیں سب کوئی نہ کوئی بائنڈنگ کرتے ہیں آپس میں، اور اس کو کوئی ٹرمز کنڈیشنز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام میں بھی اسی طرح کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی جس طرح ان کی ہوتی ہوں گی، تو اس میں کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے سر؟
اس کی کوئی عمر مقرر نہیں کی گئی، لیکن اگر آپ چاہیں تو مقرر کر سکتے ہیں،
قانون سازی کر سکتے ہیں
جیسے ہمارے ملک میں بھی کی گئی ہے. بالکل جائز قانون سازی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں چیزوں کو فطرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی معلوم ہے کہ نکاح ایک ذمہ دارانہ عمل ہے، اس میں معاشی ذمہ داری مرد نے اٹھانی ہے، عورت کے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں آ جانی ہیں، بچوں کی پیدائش ہونی ہے، تو آپ کسی 4 سال کی 10 سال کی 15 سال کی بچی کی آغوش میں تو نہیں ڈال سکتے نا. آپ دیکھیں گے کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچی ہے، ہمت رکھتی ہے، معاملات کو سنبھال سکتی ہے، گھر کو بنا سکتی ہے، مرد کے بارے میں بھی دیکھیں گے، کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے. تو یہ عمر کا معاملہ جو ہے یہ حالات کے لحاظ سے مختلف ہو جاتا ہے، تو اس کو فطرت پر چھوڑ دیا گیا. لیکن اگر لوگ خلاف ورزی کر رہے ہوں، غلط طریقے سے فیصلے کر رہے ہوں، تو ریاست قانون سازی کر سکتی ہے. ہمارے ہاں کر دی گئی ہے یہ، بالکل.
لیکن جاوید صاحب اس میں ذرا وضاحت کر دیجئے گا. آپ نے فرمایا ہمارے ہاں جب قانون سازی کا جو بل پیش ہوا اس کے اندر مختلف علماء اکرام کا پھر اوپینین آیا، اس میں بڑا ڈسپیوٹ بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ جی اسلام کہتا ہے بلوغ کو اگر پہنچ گئے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بلوغ کو پہنچ گئے تو اس کی نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو آپ قدغن نہیں لگا سکتے اسلام کے اس رول کے اگینسٹ. اور بہت سارے جلیل القدر علماء نے اس پر یہ رائے دی، اور اس وجہ سے یہ متفقہ طور پر ابھی تک یہ پرابلم ہے.
نکاح تو بہت بڑا معاملہ ہے، اسلام تو اس سے چھوٹے معاملات میں بھی یہ پابندی لگاتا ہے کہ صرف بلوغ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ رشد ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ معاملات کو سنبھالنے کی ہمت ہونی چاہیے، یعنی وہ لازم ہے. اس کے بغیر آپ کیسے شادی کر دیں گے؟ یعنی بلوغ سے کیا مراد ہے؟ میں جسمانی طور پر عورت یا مرد اس قابل ہو گئے تو آپ یہ ذمہ داری ڈال دیں گے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ محض جنسی تعلق کو قانونی بنانے کا عمل نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن اس کی متعین عمر کیا ہونی چاہیے، 18 سال 15 سال 16 سال، یہ مختلف معاشرے طے کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ کی جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جیسے جسمانی بلوغ ہو تو آپ نکاح کرتے ہیں. یہ کہاں کہا ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا.
یہ تو ملک کی ملک سے ملک ڈفرنس ہو.
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہر جگہ ہر معاشرے میں الگ ہو سکتی ہے.
الگ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ عرب کنٹریز میں کوئی اور ہو، یہاں پہ کچھ اور ہو. اس زمانے میں شاید میچورٹی لیول کوئی اور دیکھا جاتا تھا.
اس پہ حرج کی کیا بات ہے؟ ایسی چیزیں فطرت ہی پر چھوڑ دینی چاہیے. دیکھیے اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، کہ لوگوں کو بہت پابندیوں میں جکڑ دیا جائے. انسانی احوال مختلف ہوتے ہیں، معاشروں میں تبدیلی آ جاتی ہے، تمدنی حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کارل مارکس نے انسانی معاشروں کا تجزیہ کر کے بتایا کہ ہمارے ہاں معاشی اعمال اسی طرح ذرائع پیداوار یہ کتنے زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے ہم اس معاملے میں تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ تنہا اسی چیز کو بنیاد قرار دیتا ہے, لیکن ایک بڑی بنیاد تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زرعی تمدن کے اپنے تقاضے تھے, اب جو تمدن ہے اس کے اپنے تقاضے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ایک زمانے میں آپ نے بچے پیدا کیے, چلیے ٹھیک ہے دیہات میں کہیں کھیتی کر لیں گے, کہیں جانور چرا لیں گے, کچھ نہ کچھ کما کھا لیں گے. کہ آج بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں, ان کے لحاظ سے آپ کو قانون میں بھی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں. اللہ کی شریعت اسی وجہ سے آفاق کی شریعت ہے, اللہ کی شریعت ہے کہ وہ ایسے معاملات میں دخل نہیں دیتی.
جی سر, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے اکثر دونوں طرف سے جو پیرنٹس والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حق مہر کیا لکھنا ہے, تو یہ کہا جاتا ہے جی وہ آپ شرعی لکھ لیں, آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا لیکن اب بھی وہ لوگ ہیں کہ نہیں جی شرعی لکھ لو. اس میں سر کیا اس کی اسے ایکسپلین کرنا ہے کہ اس میں کیا وجوہات ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟
پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ مہر کے معاملے میں جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا, آپ کی سماجی حالت اور آپ کی معاشی حالت دیکھنی چاہیے. یہ عورت کی عزت اس کے وقار کا بھی تقاضا ہے, وہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے جس طرح وہ یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے کہ میرا نان و رفقہ کیا ہوگا, مجھے آپ کیا زندگی دیں گے. وہ اپنے گھر کے بارے میں بات کر سکتی ہے, اپنے رہن سہن کے بارے میں بات کر سکتی ہے, ایسے ہی اس کا یہ حق ہے کہ وہ مہر کی رقم کے بارے میں بھی طے کرے. اس کے لیے شریعت نے کوئی رقم طے نہیں کی, نہ کوئی شرعی حق مہر ہوتا ہے. شرعی حق مہر یہی ہے کہ عورت کی حیثیت, مرد کی حیثیت, جو معاشرت ہے, جو آپ کا تقاضا ہے, جو آپ کا عرف ہے, اس کے لحاظ سے مقرر کرے, اور یہ اسی طرح مقرر ہونا چاہیے. دوسری جو بات آپ نے کہی ہے کہ اس موقع کے اوپر, اس موقع کے اوپر یہ ناشائستہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس سے بہت پہلے طے کر لینا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض موقعوں میں بڑی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے, صورتحال خراب ہو جاتی ہے. تو جس وقت آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ مالی معاملہ بھی ہے, یعنی جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اصل میں اس بات کا اعتراف ہے یا اقرار ہے کہ میں نے مرد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے, تو مجھے خود آگے بڑھ کر مرد کو آگے بڑھ کر پیشکش کرنی چاہیے کہ جی آپ میرے ساتھ طے کر لیجئے کہ آپ کی کوئی شرائط ہے, حدود ہے. یہ ہمارے ہاں نکاح کے معاملے میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آتی کہ یہ ایک معاہدہ ہے, کانٹریکٹ ہے, اور اس میں دو لوگ شریک ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں, لیکن بہت سے شرائط ہم طے کرا سکتے ہیں اور وہ ہونے چاہیے اس موقع پر. عورتوں میں بھی اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے, مردوں میں بھی اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی شرعی حق مہر جیسے 32 روپے اور اس طرح کی باتیں بعض لوگ کہتے ہیں, ہرگز ایسی کوئی بات,
اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے,
کوئی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ عورتوں کا کام ہے کہ وہ اپنی سماجی حیثیت کے لحاظ سے فیصلہ کریں, مرد کا کام ہے کہ وہ اپنے معاشی حالات کے لحاظ سے پیشکش کریں. اس میں بات بھی ہو سکتی ہے, دیکھیے نکاح ہو رہا ہے, ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھے تو 1 کنال کا گھر چاہیے, تو آپ نیگوشیٹ کریں گے نا؟ بالکل اسی طریقے سے وہ آپ میں نان و نفقہ کے بارے میں, گھر کے بارے میں, رہن سہن کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیتی ہے, بیٹھ کے شائستہ طریقے سے اس کو طے ہو جانا چاہیے. لیکن عین نکاح کی تقریب میں جبکہ آپ کے اعزاء اقربا آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس موقع پر یہ بحث نہیں چھیڑنی.
جی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرد اور عورت آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے ہیں شادی کا, تو پھر اس کے لیے مزید کچھ شرائط, ان کے گھر والوں سے پوچھنا, ولی کا ہونا, نکاح کی مجلس کا ہونا, یہ کیا ضروری ہے, گواہوں کا ہونا؟
یہ جو نکاح ہے یہ ایک پورے خاندان کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے, اس لیے اس کے آداب یہی ہیں کہ والدین سے پوچھا جائے, اولیاء سے پوچھا جائے, اعزاء اقربا سے پوچھا جائے, ان کو ساتھ لے کر یہ معاملہ کیا جائے. یعنی حقیقی معنی میں یہ ایک خاندان کے اندر پھر ایک خاندان وجود میں لانا ہے, تو اس میں سب نے شریک ہونا ہے, اس سے رشتے بننے ہیں, تو ان رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا یہی اس کے آداب میں ہے. تاہم اگر کسی موقع پر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ رشتے اپنا فرض ادا نہیں کرتے, یا کوئی مخاصمت کی صورت پیدا ہو گئی ہے, یا مرد و عورت کے فیصلے سے لوگوں کو اختلاف ہے, تو سمجھانے بجھانے, معاملہ طے کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری فیصلہ بہرحال مرد و عورت کے ہاتھ میں ہے, یعنی ان کے ایجاب و قبول سے قانونی طور پر نکاح ہو جاتا ہے. جی وہ اگر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آج سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یہ ایجاب و قبول ہے. یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند کلمات کہنے کے بعد جو نکاح پڑھانے والا ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے, اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ کا کوئی بزرگ, آپ کا کوئی خاندان کا بڑا ایجاب و قبول کرا سکتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو قبول ہے، لڑکی سے پوچھتے ہیں آپ کو قبول ہے، تو یہ معاملہ ہے جو اصل میں نکاح کو ایک علانیہ صورت دے دیتا ہے. اب گویا سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، ان کے حقوق و فرائض عرف کے لحاظ سے طے ہو گئے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہی کافی ہے، لیکن کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کی معاشرت محض ایک مرد و عورت پر محدود ہو کے رہ جائے؟ آپ کے رشتے، آپ کے تعلقات تو والدین سے بھی پوچھنا چاہیے، پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یعنی یہ سارا معاملہ جیسے ہماری سوسائٹی کی روایات ہیں اسی طرح ہونا چاہیے، اور اگر کسی جگہ نہیں ہو رہا تو معاشرے کو حق ہے کہ وہ پوچھے کہ بھائی آپ یہ معاملہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یعنی کیا وجہ ہے اس کی. لڑکی کے گھر والے بھی، لڑکے کے گھر والے بھی، سب نے مل کر یہ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو اجازت دیں، ورنہ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ تمام اولیاء، تمام رشتہ دار، تمام تعلق والے وہ علانیہ طور پر جانتے ہوں گے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور والدین خاص طور پر وہ آپ کے ساتھ جائیں اور یہ معاملہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ کریں.
جی
سر، آج کل میڈیکل کی روشنی میں لوگ کہتے ہیں کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے، تو اسلام میں شادی کے لیے پسندیدہ خاندان ہے یا غیر خاندان ہے جی؟ یعنی خاندان میں شادی کرنی چاہیے یا خاندان سے باہر کرنی چاہیے؟
اسلام نے اس میں کوئی بات نہیں کہی. آپ جہاں آپ کے حالات ہوں، جہاں آپ کی مرضی ہو، جہاں آپ کے لیے بہتری کے موقع ہوں، شادیاں کریں. صحابہ کرام کی شادیاں اپنے خاندانوں میں بھی ہوئیں، باہر بھی ہوئیں، دنیا جہان میں گئے وہاں انہوں نے شادیاں کر لی جا کے، تو اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی موقع پر کسی چیز کے بارے میں طبی کوئی پہلو سامنے آ جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ طبیب کے مشورے پر عمل کریں. مذہب کا کام طبی مشورے دینا نہیں ہے، وہ تو اخلاقی پہلو سے معاملے کو دیکھے گا، اس کی تمام ہدایات اسی سے متعلق ہوتی ہیں. تو کزنز کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی سامنے آ جائے تو آپ اجتناب کریں. وہ اجتناب طبی بنیاد پر ہوگا، وہ مذہبی بنیاد پر نہیں.
لیکن جاوید صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ مذہب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ خاندان میں کریں یا نہ کریں، لیکن کف کے بارے میں جو فرمایا گیا وہ کیا ہے پھر؟
نہیں، وہ تو دیکھیے یہ تلقین کی گئی، بڑی معقول بات تلقین ہے، وہ بھی کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے درمیان اور دوسرے خاندان کے درمیان کوئی ہمسری ہے.
اچھا،
اگر آپ اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، معاشرت، تہذیب، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اگر یکساں نہیں ہیں تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ خرابی پیدا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے،
یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح کہ ہم بھی،
اور یہ بھی کوئی شرائط میں سے نہیں ہے، نصیحت
شرائط میں سے نہیں ہے. یعنی یہ چیز صرف دیکھنی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. یعنی مرد و عورت ہیں، وہ تعلیم کا فرق اگر زیادہ ہو گیا، معاشرت کا فرق زیادہ ہو گیا، مذہبی پس منظر میں بہت فرق واقع ہو گیا، تو نباہ کرنا مشکل ہو جائے گا، گھر نہیں چلے گا. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں مزاج، استاد طبع، حلال حرام کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے، ورنہ گھر جو ہے وہ تو ایک، یعنی یوں سمجھیے کہ میدان جنگ بن کے رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں دیکھنی، لیکن یہ بحث آداب کی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں.
جی جناب، آپ کا سوال.
نکاح کے الفاظ جو ہیں وہ قبول ہیں، قبول ہیں کہ ہیں، یا جو نکاح خان جو اس کی تمہید بنتا ہے اس کے، وہ بھی ضروری ہے؟
نکاح خان کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے والد صاحب ایجاب و قبول کرا سکتے ہیں، آپ کا بڑا بھائی کرا سکتا ہے، آپ کی والدہ کرا سکتی ہیں، کوئی ایجاب و قبول کرا دے. اس کے لیے کوئی الفاظ بھی مقرر نہیں ہے، یہ الفاظ بھی ہم نے ایجاد کیے ہیں، الفاظ بھی کوئی مقرر نہیں ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ رضامندی کے ساتھ لڑکے نے اور لڑکی نے، مرد نے اور عورت نے ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں، کوئی شرائط ہے تو ان کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر مہر وغیرہ مقرر کیا گیا ہے تو بتا دیا جائے کہ وہ کیا مقرر کیا گیا، کیا ذمہ داریاں لی گئی ہیں. یعنی جیسے ایک باوقار معاہدے کا اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کے بارے میں معلوم ہو جانا چاہیے. بس یہ تقاضا ہے، کوئی الفاظ نہیں مقرر کیے گئے. یہ جو ہمارے ہاں اس موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن مجید کی 3 آیات ہیں، اور وہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہی پڑھی جائے. یعنی وہ ایک اچھی بات ہے، نصیحت کرنے کے لیے قرآن مجید کی 3 آیات منتخب کر لی گئی ہیں. اس موقع پر کوئی بزرگ کوئی بات کر دے، آپ کا کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے، کوئی نصیحت دونوں کو کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کے معاہدے کی طرف توجہ دلا دی جائے، اور خاص طور پر اگر ان آیات کو آپ دیکھیں تو ان میں جس چیز کو کی ورڈ کی حیثیت حاصل ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. یعنی چونکہ زندگی ایک بڑے معاملے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا تقاضا یہی ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا، یعنی اپنی خواہشات کو بک ٹو بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں تو یہ گویا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ جو آپ معاشرت کے لیے پورا کر دیتے ہیں. اس کی تلقین نصیحت کرنی چاہیے, یہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے, اچھی بات ہے. اگر یہ نہیں ہوا اور ایجاب و قبول ہو گیا ہے تو نکاح ہو جائے.
ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جاوید صاحب ایک بات بتائیے گا, آپ نے ابھی شرائط کے بارے میں بھی بات کی اور یہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کے وقت مہر کے علاوہ بھی جو شرائط آپ کرنا چاہیں آپ آپس میں طے کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا پاکستان کا جو نکاح نامہ ہے, جو فارم ہے, اس کے اندر شرائط میں ایک شرط یہ لکھی ہے کہ کیا لڑکی کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہے یا نہیں, اور اس پہ اگر ہاں لکھ دیا جائے تو کیا طلاق کا حق اسے تفویض ہو جائے گا اور وہ جب چاہے پھر بعد میں طلاق خود اپنے آپ کو دے کر علیحدہ ہو سکتی ہے.
ایسا ہی ہے, ہمارے ہاں جو نکاح نامہ ہے اس میں حنفی فقہ کے مطابق یہ ایک صورت رکھ دی گئی ہے. اور اس سے بھی جو پرابلم حل کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, بعض موقعوں پر شوہر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, عورت چاہتی ہے کہ وہ طلاق حاصل کرے لیکن میاں صاحب ویسے ہی پاکستان سے یا کسی اور جگہ سے فرار ہو گئے, اب اس کے بعد کون ان کو پکڑ کے لائے. تو یہ سب مسائل تھے جن کو سامنے رکھ کر یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا. چونکہ اس کی فقہ حنفی میں گنجائش تھی تو اس وجہ سے یہ سوال سامنے رکھ دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا جو حق مرد کو دیا گیا ہے ایک سربراہ کی حیثیت سے, وہ حق اس نے عورت کو تفویض کر دیا. اس نے یہ کہا کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہو میری طرف سے. یہ ہے گویا.
ٹھیک, ہاں, یہ
تو اس پر کوئی قانونی اعتراض تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ میرے نزدیک اس میں زیادہ بہتر طریقے وہ ہیں جو میں نے اپنی کتاب مقامات میں تجویز کی ہیں. یہ طریقے اگر اختیار کیے جائیں تو نہ وہ بدمزگی پیدا ہوگی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمارے معاشرے کی روایات کے لحاظ سے مطالبہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی والدین بات کریں تو وہ بھی بےچارے نکو بنتے ہیں. تو میں نے اس کی کچھ متبادل چیزیں تجویز کی ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ان پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں, لیکن اس پر قانونی اعتراض نہیں کیا جاتا.
قانونی اعتراض نہیں ہے. جی, آپ کا کیا سر؟
نکاح کا سر ایک تو جو ہے سر بتا دیں کہ یہ اسلام میں کب نافذ ہوا, بیسیکلی فرسٹ ٹائم کہاں, کتنا پرانا ہے یہ اور کیوں اس کی ضرورت پڑی اس وقت, وہ تو آپ نے بتا دیا اہمیت اس کی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کب شروع ہوئی فزیکلی پراپرلی. دوسرا سر, آپ نے بتایا ہے کہ نکاح کے لیے جو اڈیشنل ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے جیسے مہر ہے, جیسے باقی کس نان نفقہ ہے جو وہ کرے گا نہیں کرے گا, یہ بھی اسلامی ہماری شریعت کا حصہ ہے یا اخلاقیات میں آتی ہیں چیزیں؟ کیونکہ آپ خود فرما رہے ہیں نکاح ایک مرد اور عورت کا پرسنل میٹر ہے, اس میں سرپرست اگر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو مطلب وہ نکاح تو ہو جاتا ہے. تو ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ دونوں آپس میں بھی طے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے سرپرست کا ہونا ضروری ہے ان کے لیے ان چیزوں میں سارے انوالو ہونا, کیونکہ یہ دو پہلو آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہماری فیملی میں بہت پالیٹکس ہے, کوئی کہتا جی میں ادھر نہیں کروں گا, کوئی ادھر نہیں ہے, پھر ایک لڑکی اور لڑکا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں آپس میں, تو وہ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ نہیں آزاد؟ ان کو سرپرست کا ہونا اخلاقیات کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے یا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے؟
اس آخری بات کا تو میں نے واضح جواب دے دیا.
جی جی,
کہ یہ اچھی بات ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اچھی معاشرت میں, اچھی تہذیب میں خاندان, رشتہ دار, والدین سب مل کر یہ معاملہ کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. یعنی یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, پسندیدہ عمل ہے. لازمی چیز یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے, اعلانیہ ہونا چاہیے, مہر کا تعین ہونا چاہیے, اور یہ طے ہونا چاہیے کہ لڑکا لڑکی پاک دامن ہے. یعنی ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگیں, اپنے آپ کو پاک کریں, اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ وہ پاک دامن رہیں گے. یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں, تو ان کا تو لحاظ ہر آدمی کو رکھنا چاہیے, لازمی طور پر رکھنا چاہیے. باقی جتنی چیزیں وہ پسندیدہ ہوتی ہیں, ان کی ترغیب دی جاتی ہے, ان کی طرف لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ توجہ کریں تاکہ ان کے اندر بہتر جذبات پرورش پائیں.
اسی جواب سے ایک ہے بات, آپ نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ولی کی رضامندی یا والدین کی رضامندی, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اس جو بنیادی فیصلہ ہے وہ اس مرد اور عورت ہی کو کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے کوئی ایک یا دونوں تیار نہیں ہوتے, لیکن ولی کی زبردستی یا والدین کی زبردستی سے پریشر پر وہ نکاح کرتے ہیں. بنیادی جو ان کے آپس میں ایجاب و قبول ہے وہ نہیں ہوتا, نکاح اس طرح سے کرتے ہیں. تو پھر کیا یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ کیا پھر وہ آئندہ آنے والے جو بچے ہیں وہ اس طرح سے نہیں اس کو کاؤنٹ کریں گے ہم؟
یہ فیصلہ تو انہی مرد و عورت کو کرنا ہے. یعنی اگر کسی نے زبردستی کی ہے تو انہیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم زبردستی قبول نہیں کرتے.
نہیں بعض ایسی سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں وہ نہیں اعلان کرتے نہیں اعلان کر سکتے اور جبری ہوتا ہے
میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیے بات
نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا منعقد ہو جاتا ہے نکاح ٹیکنیکلی میں بنیاد پوچھ رہا ہوں
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بتانا تو ان کا کام ہے نا یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر زبردستی کی گئی ہے یہ میں کیسے متعین کروں گا میں اگر عدالت ہوں یا میں قاضی ہوں یا میرے پاس حکومت ہے تو البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں بچوں کو یہ کہوں کہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی کی جائے تو عدالت کو بتایا جائے
ٹھیک
یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ میں کیسے متعین کروں گا کہ زبردستی ہوئی ہے یعنی میرے پاس کیا
میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ متعین کریں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو قانونی نقطۂ
یعنی انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو ماننے سے انکار کر دیں انہیں حق حاصل ہے
انہیں حق حاصل
یعنی میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کے نکاح کو صحیح یا درست یا غلط قرار دوں
ٹھیک
یہ ان کا کام ہے
ٹھیک
وہ اگر اس کو مثال کے طور پر بھیج دیا گھر سے سب کچھ ہو گیا لیکن لڑکی کہتی ہے کہ مجھ پر زبردستی ہوئی ہے تو میری عدالت میں معاملہ آئے گا تو میں اس کا بیان لوں گا اور ختم کرا دوں گا معاملے لیکن یہ تبھی ہوگا جب وہ کچھ کہے گی یا وہ لڑکا کچھ کہے گا اس کے بغیر میں کیسے کسی ذاتی معاملے میں مداخلت کر سکتا ہوں یعنی اس کی طرف سے بات آنی چاہیے نا اگر آپ معاشرے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نکاح زبردستی نہیں ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے ہر فیصلے کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے یہ تو ایک لفظ بول دینا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے برات منعقد کر لی لوگ آ گئے وہاں پر نکاح کی کوئی نام نہاد تقریب بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن وہ خاتون کھڑی ہو کے یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے اوپر زبردستی کی گئی ہے سب کچھ قلعدم ہو گیا کوئی چیز باقی نہیں رہی تو یہ چیز ہے جس کی لوگوں کو تربیت دینی چاہیے یہ ان کا حق ہے
ٹھیک ان کا جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نکاح کا یہ جو معاملات ہیں یہ جو ایجاب و قبول اسلام میں اس کی تاریخ کیا ہے کب سے یہ ہوا کب
آدم و حوا کے درمیان سب سے پہلے اسی وقت سے شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ کیا یعنی یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو میاں بیوی کی حیثیت دے رہا ہوں تو گویا پہلا نکاح تو خود اللہ تعالیٰ یہ کر دیا تو اسی وقت سے یہ نوایت قائم ہو گئی
یہ آپ نے جب وہاں تاریخ میں اب بات آئی ہے تو ایک اور سوال آپ رکھ دوں کہ جب آدم و حوا کے درمیان یہ ہوا پھر جو نسل آدم چلی تو اس میں تو پھر وہ بہن بھائیوں کے درمیان بھی پھر نکاح ہو رہا تھا تو یہ یا بات درست ہے یا کچھ اور آلٹرنیٹیوز کا سسٹم
وہ ایک اندازہ ہے جو لوگ لگاتے ہیں اور بعض قصوں میں یہ بات آ بھی گئی ہے تاریخی لحاظ سے کہ اس میں ایک بہن کو چھوڑ دیا جاتا تھا یا ایک بھائی کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور بعد میں پیدا ہونے والے کے درمیان نکاح کرا دیا جاتا تھا فرض کر لیجئے یہ صورت ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جو محرمات قائم کی گئی ہیں جتنی بھی ہیں ان میں اصل حرمت تو ماں کی حرمت ہے بنیادی طور پر ماں اور باپ کے تعلق کی باقی جو حرمتیں ہیں وہ تمدن کو قائم کرنے کے لیے حسن پیدا کرنے کے لیے معاشرے کے اندر اعلیٰ اخلاقی جذبات پیدا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہیں ان میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے جس طرح کے مثلا ہمارے یہاں محرمات کی فہرست ذرا اس سے مختلف ہے جو تورات میں آپ کو نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تمدن میں فرق واقع ہو جاتا ہے آپ جاگیردارانہ تمدن کے اپنے کچھ تقاضے تھے صنعتی انقلاب کے بعد کچھ اور صورتیں ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت خاندان سمٹ رہا ہے ایک زمانہ وہ تھا جس میں خاندان کے اندر وسعت ہوتی تھی اور خاندان کے اپنے کچھ تقاضے پیدا ہو جاتے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا تاہم اس معاملے میں نہ قرآن میں کوئی بات کہی گئی نہ کسی صحیح حدیث میں کوئی بات ہے تو وہ باتیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ
نہیں کہہ سکتے جی
جو صاحب ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی لڑکی بیاہ کے جاتی ہے تو ساس سسر یہ توقع کرتے ہیں کہ سارے گھر کا کام کرے گی ساس سسر کی خدمت کرے گی دیوانندوں کی خدمت کرے گی اور کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے تو ان سے پوچھ کے جائے گی اس کی جانے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گی تو لڑکی کی مطلب کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب باتوں کو مانے
ان میں سے کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے لیکن ایسے معاملات کو پہلے واضح کر لینا چاہیے نا جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے تقاضے کیے جاتے ہیں تو جب آپ شادی بیاہ کے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو طے کر لیجئے کیا چیزیں ہیں کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ نے طے نہیں کیا تو معاشرہ اپنے عرف کے مطابق معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایسی باتیں پہلے ہی واضح کر لینی چاہیے مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اپنے دوستوں میں ایک صاحب ہے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان کے والدین کی ان سے بڑی توقعات ہیں تو اس کا پورا امکان ہے کہ والدین تھوڑے عرصے کے بعد یہی چاہیں کہ وہ ان کے پاس آ کر رہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات جہاں کہیں بھی آپ کی شادی کی بات چل رہی ہو واضح طور پر بتا دیجئے یعنی یہ بات آپ بتا دیجئے دو جگہ انہوں نے یہ بات بتائی دونوں جگہ سے انکار ہو گیا انہوں نے کہا اگر آپ کے والدین کو رہنا ہے آگے تو پھر استعفی میرا بحضرت و یاس کوئی امکان نہیں ہے. اچھا تیسری جگہ یہ بات مان لی گئی, لیکن بعد میں وہاں پر بھی مسائل پیدا ہو گئے, ایسا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ لوگوں کی تربیت بھی کی جائے. یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے, کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہماری معاشرت ہماری روایات کے اندر آ گئی ہیں اور اچھی بھی سمجھی جاتی ہیں. اگر کوئی بقائمی ہوش و حواس کوئی معاہدہ کرتا ہے اور اس میں ایسی باتوں کو بھی مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے, مذہب دین کو اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت کا تقاضا ہے تو ہرگز شریعت کا تقاضا نہیں. یعنی شریعت میں ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ والدین لڑکے کے بھی ہوتے ہیں لڑکی کے بھی ہوتے ہیں, دونوں پر ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, محبت سے پیش آئیں, اگر ان کی خدمت کا موقع ہو تو خدمت کریں. یہ ایک عام تلقین کی چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلا حق لڑکی کے بھی والدین کا ہے جو اس کے اوپر عائد ہوتا ہے. تو اس چیز کا لحاظ کر کے شریعت کو شریعت کی جگہ رکھنا چاہیے, عرف کے معاملات معاشرے کے معاملات دستور کے معاملات ان کو پہلے طے کر لینا چاہیے. آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں بہت اچھی بات, مذہب بھی مداخلت نہیں کرے گا. وہی ایک بہو اور ساس کے مابین کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں تو میرا کیا کام ہے کہ میں ان کو خراب کروں. تاہم یہ ضروری بات ہے کہ ایسی چیزیں جبرن نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کو کوئی شریعت بنا کے پیش کرنا چاہیے. ان کے معاملے میں سوسائٹی کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا لحاظ کرنا, باہمی احترام کے ساتھ رہنا, بڑوں کو عزت دینا, یہ بہت اچھی اقدار ہیں, بڑی اعلیٰ ویلیوز ہیں. لیکن جس وقت آپ ان کو جبر بنا دیتے ہیں تو یہ سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہے.
تو جاوید صاحب اس کا مطلب کہ نکاح کے وقت جو ہے وہ لڑکی علیحدہ گھر کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے, علیحدہ رہنے کا مطالبہ,
ہر طرح کے مطالبات کر سکتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک آزادانہ تعلق ہے, اس میں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں
جو آپ نے بتا دی ابھی
جو میں نے عرض کر دی,
بالکل
باقی چیزیں آپ کو طے کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ شادی کریں گے تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے, فرض کر
لیجیے, کہہ سکتی
ہے, لکھ لیا جاتا ہے تو معاہدہ ہو گیا. تو جو شرائط بھی آپ طے کرنا چاہتے ہیں, مجھے گھر چاہیے یا مجھے علیحدہ کمرہ چاہیے یا میں آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہوں گی, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں.
جی بالکل,
تو یہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں, یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے مطالبات حالات دیکھ کر ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کے لیے یہی مشکل کام بن جاتا ہے کہ کوئی رشتہ ہی مل جائے معقول قسم کا, تو اس میں لوگ پھر بہت چیزوں میں کمپرومائز کرتے ہیں. یہ جو کمپرومائز ہیں یہ حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں, معاشرت کے لحاظ سے ہوتے ہیں, آپ کے تمدن آپ کی معاشی ضروریات کے لحاظ سے ہوتے ہیں. تاہم دین میں آپ کو تمام شرائط بیان کرنے کا حق حاصل ہے. آزادانہ معاہدہ ہونا چاہیے, اور خواتین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو معاملات پیش آ سکتے ہیں, بہت سی خواتین ہیں وہ آپ سے کہیں دیکھیے جی ہمیں تو فلاں فلاں برابری کے حقوق چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا تھا اس کا,
وربل بھی
بہت اچھی بات ہے کہ آپ چیزوں کو لکھیں. اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی معاملات اس طرح کے ہوں تو ان کو لکھ لینا چاہیے, ان کا گواہ بنا لینا چاہیے. اس لیے کہ وربل بات ہو گئی بعد میں اس کی تعبیریں ہوتی رہیں گی. جو آپ کے پاس نکاح نامہ ہے کوئی لازم نہیں ہے کہ اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں نہیں, آپ اس کے ساتھ کوئی اور بات لکھ سکتے ہیں, ایک باقاعدہ کاغذ ساتھ لگا سکتے ہیں جو شرائط بھی آپ نے طے کر دی ہے. ہم اپنے معاشرے کو جانتے ہیں, اپنے معاشرے کی روایات کو جانتے ہیں, یہاں خاندان کیا کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں. تو اگر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرنے جا رہے ہیں تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ جو شرائط طے کرانا چاہتے ہیں اس وقت کر لیں. لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ان شرائط کو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس موقع پر بہتر ہے کہ بات ہو جائے, بجائے اس کے کہ بعد میں باقاعدہ ایک سازشی ماحول بنتا ہے, پھر اسکیمیں بنائی جاتی ہیں. اب علیحدہ ہونے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں, اس کے لیے کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں ہم. اس طرح کی جو بدمزگیاں ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے. یہ معاہدہ ہے, جس طریقے سے آپ ایک کاروبار کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر چیز کو واضح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کاروبار میں بھی یہ نہیں ہوتا, بیٹھے ہوئے چند دوستوں یا ہاتھ پر ہاتھ ماریں گے اور کاروبار شروع ہو جائے گا. اور میں نے دیکھا 90% اس طرح کے معاملات میں بعد میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا تھا, وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا ہمارے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا, ہمارے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا. تو بہتر ہے کہ آپ واضح بات کریں, سیدھی بات کریں, صاف طریقے سے جو آپ کے مطالبات ہیں ان کو لکھ لیں, اور اس کا کوئی برا نہ مانیں. اس لیے کہ یہ مل کے چلنا ہے زندگی بھر کے لیے. تو جو لڑکی کے معاملات ہیں وہ بھی صاف ہونے چاہیے, جو لڑکے کے ہیں وہ بھی صاف ہونے چاہیے. اس میں والدین کو بھی مدد کرنی چاہیے, بلکہ مہذب پڑھے لکھے والدین کو دونوں طرف دونوں کو بٹھا دینا چاہیے اور بٹھا کے کہنا چاہیے کہ آپ لوگ آپس میں معاملہ طے کر لیں کیا زندگی آپ کو بسر کرنی ہے. یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. اگر آپ نے ان کو طے نہیں کیا تو کل کو یہی چیزیں پوری معاشرت میں خرابی کا باعث بنیں گی. یہ طلاق تک نوبت پہنچا دیتی ہیں. بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے. تو آج راہ کرم آپ طے کر لیجئے کہ آپ ایک دوسرے سے کیا چاہتے ہیں. بہت سی چیزیں مزاجی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں رویوں کی ہوتی ہیں, آنے جانے اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا بہت خوش دلی سے استقبال کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مطالبات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو آپ نے بعد میں کرنا ہے وہ اس وقت کر لیجئے اور بیٹھ کے طے کر لیں جو بھی طے.
ٹھیک ہے جی.
ہمارے معاشرے میں یہ چار شادیوں کا یعنی ایک ٹیرر ہے عورت پہ. ذرا سی بات مذہبی پیدا ہوئی تو اسلام میں جی چار شادیاں جائز ہیں. اس کا کنسپٹ کیا ہے اور کن لوگوں پہ جائز ہے کہ وہ چار شادیاں کر سکتے ہیں؟ ہم مثال دیتے ہیں جی, ہمارے نبی پاک انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے چار شادیاں کی. اس کام کے لیے تو ہم بڑے ریفرنس دیتے ہیں یعنی عورتوں کو مظلوم ٹھہرانے کے لیے. ذرا سی بدمزگی پیدا ہوئی تو جی بندے کو چار شادیوں کا حق حاصل ہے. اس چینل کے طور سے ظاہر ایک بڑا صلاحی کام ہے, ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں. معاشرے کی صلاح ہونی چاہیے بھی کن لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ چار شادیاں کر سکتے ہیں, یا ان کو بلکہ ڈسکریج کرنا چاہیے کہ ایک میاں بیوی رہ رہے ہیں, ذرا سی کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی یا کوئی غلطی ہو گئی تو ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں جی میں اپنے پتر کی دوسری شادی کر دیں گی. یعنی یہ اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا نا ایکسپلین کریں
جی
کہ معاشرے کی اصلاح ہوگی اس چینل کے طور سے, بڑے لوگ اصلاحی راستے پہ آئیں گے.
جی ٹھیک.
پہلا سوال جو کیا گیا تھا اس کے جواب میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شادی کا ادارہ یا نکاح کا ادارہ یہ اصلاً اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ ایک اچھی معاشرت میں بچے کی پرورش ہو, اچھی معاشرت میں آپ بڑھاپا گزاریں. یہ ہو ہی ایک میاں بیوی کے مابین تعلق سے سکتا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی تو اس میں کیا کیا, یعنی آدم کو بنا کے چار حوا پیدا کی ان کے لیے, ایک ہی تھی نا, انہی سے اس کی ابتدا کی گئی. تو اس لیے ایک میاں بیوی سے صحیح گھر بنتا ہے, اعتماد کا تعلق پیدا ہوتا ہے, والدین کو حقیقی معاشرت میسر آتی ہے, بچوں کو بھی صحیح حفاظت میسر آتی ہے. یہی ہونا چاہیے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ عدل لازم ہے, یعنی عدل انصاف یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ فراہم کر سکیں, خاص طور پر گھریلو زندگی جس میں تعلقات روابط ایک ایک جملہ. آپ یہ دیکھیے دو بچے ہوتے ہیں نا آپ کے, تو آپ کسی موقع کے اوپر ایک محبت کا جملہ ایک بچے کے لیے کہہ دیجئے, دوسرے کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں معاشرت, تہذیب, عرف, حالات, ایک خوبصورت خاندان, دسیوں چیزیں مل کر وہ ماحول بناتی ہیں جو ماحول بچے کو بھی حفاظت فراہم کرتا ہے اور ہمیں بھی سکون فراہم کرتا ہے جب ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی میاں بیوی سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اسلام کا صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام نے شریعت کے طور پر کوئی پابندی نہیں لگائی اس پر کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہ کریں, پابندی نہیں لگائی. صحیح بات یہ ہے, یعنی یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. الٹ کر کے یہ کہیے کہ پابندی نہیں لگائی گئی. کیوں نہیں لگائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جن میں آپ کو ایک سے زیادہ شادی کرنی پڑے. آپ دیکھیے جو قدیم قبائلی تمدن تھا اس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ نہ کوئی پولیس ہے, نہ اس طرح کی معاشرت ہے, نہ اس طرح کی ریاست ہے. اس میں آپ نے اپنی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہے اور اپنی عزت, اپنے وقار, اپنے مال کو بچانے کے لیے بھی آپ کو اپنی طاقت استعمال کرنی ہے. تو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں زیادہ اولاد ہو. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ وہ بنی نہ شہودہ, یعنی میرے دائیں بائیں کوئی 10-12 لڑکے کھڑے ہوں گے تو تب میں قبیلے کے اندر سر اٹھا کے کھڑا ہو سکوں گا. یہ اس وقت کی ضرورت تھی. ایک ہی عورت تو زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتی تھی, تو زیادہ شادیاں لوگ کرنے لگ گئے. ایسی ضرورتیں آج بھی ہو سکتی ہیں, کل بھی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں گے جس وقت دو جنگیں ہوئیں تو یورپ میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے کہاں پورے ہوتے دیکھتے ہیں؟ ایک میاں بیوی کے ساتھ. معاشرت بنتی کیسے ہے؟ ایک میاں بیوی کے ذریعے سے. پرسکون گھر کیسے آباد ہوتا ہے؟ ایک میاں بیوی کے ذریعے سے. یہ بات تو طے ہے, لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو کیا شریعت پابندی لگا دیتی؟ بڑی مشکل پیدا ہو جاتی. آپ پابندی لگانا چاہیں, جیسے کہ پاکستان میں قانون بنا یا ملیشیا میں یا کسی اور ملک میں بنا, آپ لگا سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قانون بنائیں گے کوئی اس کی غلطی سامنے آئے گی کل کو قانون تبدیل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے تو اس قانون میں تبدیلی لانی ممکن نہ رہتی. تو حالات بدل سکتے ہیں, تمدن بدل سکتا ہے, تقاضے بدل سکتے ہیں, اس لیے پابندی نہیں لگائی گئی. وہ جو مسئلہ بیان ہوتا ہے ہمارے ہاں سورہ نساء کا, اس میں وہ بات ہی نہیں کہی سرے سے. اس میں نہ تو ایک سے زیادہ شادیاں زیر بحث ہیں, نہ ایک سے زیادہ شادیوں کا کوئی قانون بیان ہو رہا ہے. یہ تو ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ شادی بھی اپنی ضرورتوں کے تحت کر لیتے تھے. سیدنا ابراہیم نے کی, کم سے کم دو کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی ہے, اور بھی بعض لوگ ہیں جو کرتے رہے اس طرح شادیاں. تو یہ قبائلی تمدن میں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگ کرتے رہتے ہیں. آج یہ مشکل ہو گیا ہے بہت. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگ دس دس بارہ بارہ بچے پیدا کر لیتے تھے, اب دو بچوں کی تعلیم تربیت بھی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو زمانے اور حالات کی تبدیلیوں سے ان چیزوں کی بنیاد پر بھی آپ کے فیصلے مختلف ہو جاتے ہیں. تو شریعت نے اسی وجہ سے اس میں مداخلت دی. وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ یتیموں کی پرورش زیر بحث آ گئی. یعنی جنگوں کے نتیجے میں, ظاہر ہے کہ بدر ہوئی, پھر اس کے بعد احد ہوئی, تو جنگوں کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی بستی میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں, ان کے بچے بھی تھے. تو اس موقع کے اوپر ترغیب دی گئی کہ آپ اگر شادیاں تو آپ کرتے ہی ہیں, قبائلی معاشرہ تھا, تو آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر کے ان یتیموں کی پرورش کا سامان کریں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آج راہ کرم یتیموں کے لیے بھی نہ کریں. یعنی وہ یہ بات ہے جو اس موقع کے اوپر کہی گئی ہے, وہ کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا لائسنس نہیں دیا گیا. اس آیت کا مطلب, اس کا محل, اس کا سیاق و سباق بالکل مختلف ہو. ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جائز کام ہو, کسی وقت طوفان آ گیا, کوئی اس طرح کی چیز آ گئی, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اسکولوں کے اندر بھی کیمپ قائم کر دیے جائیں. یہ وہ چیز ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے, یہ کہنا چاہیے کہ ایک سے زیادہ شادی پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی تاکہ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے. لیکن اللہ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے, اچھا طریقہ کیا ہے, کس سے یہ سارے اچھے نتائج نکلتے ہیں, وہ ایک میاں بیوی ہے. اسی لیے آدم و حوا سے یہ پیدا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے چار نہیں پیدا کی, ورنہ اگر فطرت کا تقاضا یہ ہوتا. میں نے دیکھا بعض اہل علم بہت زور کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ مرد کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی طرح. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں, میں اگرچہ اس موضوع پر بہت گفتگو کر چکا ہوں اور یہ گفتگو شروع ہو گئی تو یہ پروگرام اس کی نظر ہو جائے گا, لیکن ایک اصولی بات عرض کر دوں. آپ نے اپنی ذاتی اور بشری ضرورت کے لیے ایک ہی شادی کی,
بالکل صحیح,
کبھی دوسری نہیں. جو شادیاں ہیں بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر, اللہ تعالیٰ نے دینی مسالے کے تحت حکم دیا ہے, ایما کیا ہے, ذمہ داری لگائی ہے. آپ نے تو اشار کیا ہے اس معاملے میں ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. اور اس میں میں یاد کر دوں کہ میں نے اس پر بڑا تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے, میری کتاب مقامات میں ہے, ازواج مطہرات کے عنوان سے. اس کو پڑھ لیجئے تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بالکل بے سوچے سمجھے کہی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوا بالکل.
جی آپ تمام حضرات کا جی بہت شکریہ. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم نے آج گفتگو کی اسلام میں نکاح کی اہمیت سے متعلق, اور کچھ بنیادی باتیں جو ہیں ان کو ہم نے آج ڈسکس کیا. آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تاہم یہ ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی اسی کی کنٹینیوشن میں ایک دوسرا پروگرام کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.